پیر 28 نومبر کے سیربین کے ساتھ شفیق جامعی کا سلام۔ شامی فوج نے حلب کے ایک اور علاقے سے نام نہاد دولت اسلامیہ کو مار بھگایا، تو حلب اب کس کے کنٹرول میں جاتا نظر آتا ہے؟ تجزیہ کار،
اب کچھ دنوں میں، ہفتوں میں یا مہینے میں ایسا لگتا ہے کہ حلب کا پورا کنٹرول صدر بشار الاسد کی حکومت کے پاس واپس آ جائے گا۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ شامی افواج نے باغیوں کے زیر انتظام علاقوں کو الگ کرنے والے مشرقی حلب کے اہم قصبے ساخور پر کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ شام کے سرکاری ٹی وی کے مطابق اب فوج بارودی سرنگوں اور دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنا رہی ہے۔ سنیے ارم عباسی سے۔
شام کے سرکاری ٹی وی نے ایک شامی فوجی کے حوالے سے کہا ہے کہ حکومتی فورسز حلب شہر کے مشرقی علاقوں میں مسلسل پیش قدمی کر رہی ہیں۔ سرکاری ٹی وی اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ الساخور کا علاقہ اب شامی افواج کے قبضے میں آ گیا ہے۔ گزشتہ ستمبر میں شامی افواج اور اس کے اتحادیوں نے حلب شہر پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بڑے آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ واضح رہے کہ حالیہ دنوں سے جاری شدید لڑائی کے باعث اب تک ہزاروں عام شہری مشرقی حلب میں باغیوں کے زیر انتظام علاقوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔
امریکہ میں شہری حقوق کی ایک تنظیم نے ریاست کیلیفورنیا کی 3 مساجد کو نفرت آمیز خط بھیجے جانے کے بعد اضافی پولیس کا مطالبہ کیا ہے۔ ان خطوط میں مسلمانوں کو نیچ اور گندا کہا گیا ہے اور انہیں امریکہ چھوڑنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ نفرت بھرے ان خطوط میں صدر منتخب ہونے والے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ کیوبا کے انقلابی رہنما اور سابق صدر فیڈل کاسترو کے انتقال کے بعد سوگ کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے کیا گیا ہے۔ شہری سابق صدر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر ہوانا میں ریولوشن اسکوائر میں جمع ہو رہے ہیں۔ ان کی باقیات کو ان راستوں پر لے جایا جائے گا جن سے گزر کر وہ اقتدار تک آئے۔ ان کے جسد خاکی کو نظر آتش کرنے کے بعد راکھ جنوب مشرقی شہر سانتیاگو میں دفن کی جائے گی۔ فیڈل کاسترو جمعے کی رات 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ انڈیا میں نابھا سینٹرل جیل سے فرار ہونے والے کلدم سکھ شدت پسند تنظیم خالستان لبریشن فورس کے سربراہ ہرمندر سنگھ منٹو کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انڈین اخبار کو دیے جانے والے ایک بیان میں کانگریس کے پنجاب کے صدر امریندر سنگھ نے کہا ہے کہ اگر منٹو کے فرار کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہوتا تو وہ دلی میں پکڑے جانے کی بجائے اس وقت سرحد پار بیٹھے ہوتے۔ سنیے شیراز حسن سے۔
ہرمندر سنگھ منٹو گزشتہ روز نابھا جیل پر پولیس کی وردیوں میں ملبوس مسلح حملہ آوروں کی فائرنگ کے نتیجے میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں 200 کلومیٹر دور دلی کے مضافاتی علاقے سے گرفتار کیا گیا، تاہم فرار ہونے والے دیگر 4 قیدیوں کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ پنجاب کے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ اس کارروائی کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ہرمندر سنگھ منٹو کو 2 سال قبل 2014 میں دلی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر قتل، قاتلانہ حملوں اور سازشوں کے سلسلے میں کم از کم 10 مقدمات ہیں۔
انڈیا میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے حکومت کی جانب سے 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں پر پابندی کے خلاف ملک گیر احتجاج شروع کیا ہے، تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ احتجاج کو کتنی عوامی حمایت حاصل ہے۔ سنیے ذیشان علی سے۔
حزب اختلاف کی بیشتر جماعتوں کا کہنا ہے کہ وہ احتجاج میں شرکت کریں گی۔ کمیونسٹ حکومت کی جنوبی ریاست کیرالا میں شٹر ڈاؤن متوقع ہے، جبکہ کولکتہ میں بھی ایک بڑی ریلی نکالی جائے گی۔ جنوبی شہر بنگلور میں حزب اختلاف کی بڑی جماعت کانگریس ریلی منعقد کرے گی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ رواں ماہ کے آغاز میں حکومت نے 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں پر پابندی عائد کر دی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نوٹوں کی تبدیلی کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اقدام مالی بدعنوانی کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ کئی شہریوں کی جانب سے مشکلات کے باوجود نوٹوں کی تبدیلی کے فیصلے کی حمایت بھی کی گئی ہے۔
یوگنڈا میں سیکیورٹی فورسز اور ایک علیحدگی پسند گروہ کے درمیان جھڑپیں دوسرے روز بھی جاری ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جھڑپوں میں اب تک 62 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پولیس نے مقامی رہنما کنگ چارلز وسلے کو گرفتار کر کے ان کے محل کا کنٹرول بھی حاصل کیا ہے۔ ان پر عسکریت پسندوں کی پشت پناہی کا الزام ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ صدارتی انتخاب میں سے اگر ان افراد کو نکال دیا جائے جنہوں نے غیر قانونی طور پر ووٹ ڈالے، تب بھی انہیں تمام مقبول ووٹ حاصل ہے۔ سنیے شمائلہ جعفری سے۔
نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹس میں کہا ہے کہ ان کے لیے نام نہاد مقبول ووٹ حاصل کرنا الیکٹورل کالج سے کہیں زیادہ آسان ہوتا، کیونکہ اس کے لیے انہیں 15 ریاستوں کے بجائے 3 یا 4 ریاستوں میں مہم چلانا پڑتی۔ واضح رہے کہ امریکی صدارتی انتخاب میں ہیلری کلنٹن کو ڈونلڈ ٹرمپ سے 20 لاکھ زائد مقبول ووٹ حاصل ہوئے۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخاب جیتنے کے لیے لازمی 270 الیکٹورل ووٹوں سے زائد حاصل کیے تھے۔ ان کا یہ دعویٰ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گرین پارٹی کی صدارتی امیدوار جل سٹین نے ریاست ونسکانسن میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کروانے کی درخواست جمع کروائی ہے۔ ہیلری کلنٹن کی ٹیم نے دوبارہ گنتی کی حمایت کرنے کا کہا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
جنرل زبیر محمود حیات نے آج باضابطہ طور پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل لاہد شریف کل باضابطہ سبکدوش ہو رہے ہیں، لیکن ان کا دور فوجی سیاسی اعتبار سے کیسا رہا، میڈیا نے کیسا دکھایا، ایک بحث سیربین میں شامل ہے، ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ شام میں سرکاری ٹی وی کے بقول حکومتی دستوں نے باغیوں کے زیر تسلط حلب شہر کے اساخور اور حیدریہ علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور اب فوج وہاں بارودی سرنگیں اور دھماکہ خیز مواد کو ہٹانے میں مصروف ہے تاکہ مزید پیش قدمی ہو سکے۔ حلب کی تازہ ترین صورتحال پر بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ جعفری کی زبانی۔
شام میں صدر بشار الاسد کی فوج نے ساخور اور حیدریہ کے علاقوں کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن کی اس ریکارڈنگ میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سرکاری دستوں کی اس کارروائی کے دوران متعدد باغی ہلاک ہو چکے ہیں۔
تواصل وحدات من قواتنا بالتعاون مع القوات الرديفه والحليفه تقدمها في الاحياء الشرقيه۔
شام کے افواج اتحادیوں کے ساتھ مل کر حلب کے مشرقی حصوں میں اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے الساخور اور حیدریہ پر مکمل قبضہ بحال کر لیا ہے۔ فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ شدید لڑائی کے بعد یہ کنٹرول حاصل کیا گیا، جس میں شدت پسندوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔
شام سے متعلق انسانی حقوق کی نگرانی کے خود مختار ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بھی تصدیق کی ہے کہ ساخور پر فوج کا قبضہ ہو چکا ہے۔ شام کی حکومت اور ان کے اتحادیوں نے حلب پر قبضے کے لیے ستمبر میں یہ کارروائی شروع کی تھی۔ شدید لڑائی کے بعد ہزاروں شہری باغیوں کے علاقے سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ شام سے متعلق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے مشیر جان ایگلینڈ کا کہنا ہے کہ ساخور پر قبضے سے باغیوں کے زیر کنٹرول شہر کا مشرقی علاقہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔
It seems like the government forces and their allied forces،
ایسا لگتا ہے کہ حکومتی دستے اور ان کے غیر ملکی اتحادی مشرق اور مغرب کی جانب سے حلب کے محصور مشرقی حصوں میں داخل ہو چکے ہیں اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر چکے ہیں، اور ہمیں شدید لڑائی اور بمباری کی اطلاع مل رہی ہے، اور یہ بھی کہ شہری اس لڑائی میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔
تازہ لڑائی کے بعد نقل مکانی کرنے والوں میں تیزی سے اضافہ ہو گیا ہے، تاہم ان کی تعداد کے حوالے سے متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ برطانوی تنظیم سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ نقل مکانی کرنے والے رہائشیوں کی تعداد 10,000 کے قریب ہے، اور وہ حکومت کے زیر کنٹرول مغربی علاقوں کی جانب چلے گئے ہیں۔ شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد 1500 سے زائد ہے، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ 2500 عام شہریوں نے یہ علاقہ چھوڑا ہے۔ سکاٹ کریک شام میں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے کے ترجمان ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ مشرقی حلب میں 2.5 لاکھ افراد کو مدد کی ضرورت ہے، جن میں 1 لاکھ بچے ہیں۔ یہاں خوراک کی کمی ہو چکی ہے، وہ لوگ جو یہاں موجود نہیں حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان کا کہنا تھا،
ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ خود مختار ذرائع سے ان اطلاعات کی تصدیق یا تردید کر سکیں کہ فوج نے پیش قدمی کی ہے، تاہم ہمیں یہ معلوم ہے کہ شہری بڑی تعداد میں لڑائی کی وجہ سے نقل مکانی کر رہے ہیں، اور جو اعداد و شمار میرے پاس موجود ہیں ان کے مطابق اب تک تازہ ترین لڑائی سے بچنے کے لیے جو افراد علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں ان کی تعداد 2000 کے قریب ہے۔
دوسری جانب علاقے میں شامی فوج کی پیش قدمی مسلسل جاری ہے. یہاں کام کرنے والے امدادی تنظیم وائٹ ہیلمٹس کے رضاکار اسماعیل نے شامی فوج کے حملے کی تفصیلات بتائیں.
آج کا دن بمباری کے حوالے سے حلب کی تاریخ کا بدترین دن ہے. صدر بشار الاسد کی فوجوں نے شہر کے کئی علاقوں میں پیش قدمی کر لی ہے. شدید بمباری کی وجہ سے شہری فرار ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں. آج ہم نے 20 بیرل بموں اور 20 فضائی حملوں کے بعد لوگوں کو امداد پہنچائی اور آج 20 سے زیادہ شہری ہلاک ہو چکے ہیں. حلب کا محاصرہ جاری ہے اور کوئی یہاں سے باہر نہیں جا سکتا. شہری علاقہ چھوڑنا چاہتے ہیں, وہ بمباری سے بچنا چاہتے ہیں. در حقیقت میں بہت تھک چکا ہوں اور بہت خوفزدہ ہوں کہ کل کیا ہوگا. مجھے اس بات کی فکر ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں. وہ ہر اس شخص کو مار رہے ہیں جو کہ باغیوں کے علاقے میں کام کر رہا ہے.
حلب پر مکمل کنٹرول بحال کرنا شامی حکومت کا اہم مقصد ہے. یہاں تقریباً 300,000 افراد محصور ہیں, جبکہ فوج کی جانب سے باغیوں کے خلاف کارروائی میں مسلسل شدت آ رہی ہے. برطانوی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ یہاں اب تک 219 شہری ہلاک ہو چکے ہیں, جن میں 27 بچے بھی شامل ہیں.
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ جعفری سے سنا. اس کے بعد چند بنیادی سوالات ہیں. تو حلب اب زیادہ تر کس کے کنٹرول میں ہیں؟ مغربی ممالک حلب پر سے مبینہ دولت اسلامیہ کا شکنجہ کیوں نہ توڑ پائے, اور اب بھی جو لوگ حلب میں فاقہ کشی پہ مجبور ہیں ان کی کوئی سنوائی سنتا ہے؟ ایسے سوالات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں نے کینیڈا میں اوٹاوا یونیورسٹی کے سینئر لیکچرار اور جورج واشنگٹن یونیورسٹی کے سینئر فیلو کامران بخاری سے رابطہ کیا. پہلے حلب کے نئے علاقے سے دولت اسلامیہ کو مار بھگانے والے حصے کی اہمیت جاننی چاہیے.
دیکھیں, یہ بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ یہ اس علاقے میں کوئی 4 سال کے بعد شامی افواج جو ہیں وہ واپس داخل ہوئی ہیں, یہ واپس ان کے کنٹرول میں آیا ہے. یہ باغیوں کے ہاتھوں میں یہ علاقہ تھا. اور لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اب جو ہے کچھ دنوں میں, ہفتوں میں یا مہینے میں جو ہے ایسا لگتا ہے کہ حلب کا پورا کنٹرول جو ہے وہ صدر بشار الاسد کی حکومت کے پاس واپس آ جائے گا.
تو کامران, مغربی ممالک نے خاصی کوشش کی تھی حلب کے محاصرے کو ختم کرنے کی, لیکن اب کیا ان کی دلچسپی ختم ہو چکی ہے؟ سارا کام یہ بشار الاسد پہ چھوڑ دیا گیا ہے.
دیکھیں, یوں سمجھیے کہ وہ دلچسپی تھی نہیں, وہ صرف ایک جو ہے وہ گوئنگ تھرو دا موشن, جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ آپ وہ کاروائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ڈپلومیٹک جو ہے چینلز حرکت میں آئی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں, مغربی طاقتوں سے مراد جو ہے مطلب امریکہ ہی ہے, کیونکہ امریکہ لیڈ کرتا ہے, باقی سب فالو کرتے ہیں. امریکہ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو موجودہ انتظامیہ اس کے دن کچھ ہی رہ گئے ہیں, تو اس میں کے پاس اتنی کوئی دلچسپی نہیں ہے. صرف ایک پلیس ہولڈر کے تحت جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں. اب نئی انتظامیہ آئے گی تو ان کے نئے جو ہے جو وہ اس قسم کا بھی رخ اختیار کرنا چاہیں گے وہ کریں گے. لیکن ایک تو وجہ یہ تھی, دوسری وجہ یہ ہے کہ چاہے پرانی انتظامیہ ہے چاہے نئی انتظامیہ ہے, بات تو وہیں کی وہیں ہے کہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے کہ صدر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹے. باغی قوتیں جو ہے وہ کوئی قابل اعتبار نہیں ہیں, اسی وجہ سے ان کو خاص پش پنائی نہیں کی گئی, نہ پیسے سے, نہ ہتھیار سے, نہ دوسرے ساز و سامان سے. اور پھر جو الٹیمیٹلی بات اتنی ہے کہ حلب بہت بڑا شہر ہے, اگر یہ جو ہے پوری طریقے سے باغی کہوں کے ہاتھ میں آ جاتا تو باغی تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں, ان کا جو ہے ان میں ایک گروپ تو ہے نہیں ہے, تو عین خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ داعش کے ہاتھ میں نہ چلا جائے. تو اس لحاظ سے بہتر یہی ہے مغربی ممالک کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ حکومت کے ہاتھ میں رہے.
ٹھیک ہے. اچھا, اس چیز پہ غور کریں کامران بخاری کہ مشرقی حلب میں لوگ موجود ہیں جو اب بھوک سے مر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے ترجمان کے مطابق صورتحال ایسی ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس صورتحال کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ان لوگوں کی صورتحال پر امریکہ میں کوئی بات ہوئی ہے؟
دیکھیے, بات ہوتی رہتی ہے, بازگشت ہوتی رہتی ہے. آج کل تو ٹویٹر کا زمانہ ہے, جو ہے نا پالیسی میکرز اور تھنک ٹینکر جو ہیں وہ ٹویٹر پہ بھی جو ہے نا سرگرم نظر آتے ہیں. لیکن پھر جیسے میں نے کہا نا, بیان بازی کی حد تک تو بہت کچھ ہے, لیکن یہ ہے کہ اصل میں کیا نہیں جا سکتا کچھ بھی, کیونکہ وہاں پر دیکھیں, ایک تو صدر بشار الاسد کی حکومت کا ملٹریلی پلڑا بھاری ہے, دوسری جانب یہ ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہے, ایران بھی شامل ہے وہاں پر, اور پھر سب سے بڑی بات روس بھی شامل ہے وہاں پر. تو اب ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی تھی, کوئی ہیومینیٹیرین ریلیف کا کام کرنے کی بھی جو ہے نا کوششیں کاوشیں تھیں, لیکن یہ ہے کہ وہ دری کی دری رہ جاتی ہیں, کیونکہ یہ سارے کام تبھی ہو سکتے ہیں اس طرح کے جو ہیومینیٹیرین ریلیف ایفرٹس ہوتے ہیں جب کہ کسی قسم کا کوئی ٹروس ہو. اب وہ ٹروس ہو نہیں پا رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے حکومت کے پاس اس قسم کی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ وہ ٹروس کریں, کیونکہ وہ تقریباً جو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے یہ جو کارروائی چل رہی ہے ملٹری افنسو جو ان کا چل رہا ہے الیپو میں, اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں, یعنی کہ حکومت کا پوری طریقے سے شہر کے اوپر قبضہ ہو جائے اور باقیوں کو وہاں سے دھکیل دیا جائے.
یہ تھے کینیڈا میں اوٹاوا یونیورسٹی کے سینئر لیکچرر مسٹر کامران بخاری. کیلیفورنیا کی ریاست میں تین مساجد کو دھمکی آمیز خطوط ملے ہیں جن میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ امریکہ چھوڑ جائیں ورنہ. اس ورنہ کی تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
کیلیفورنیا کے سین ہوزے, لانگ بیچ اور کلیمونٹ علاقوں کی مساجد اور اسلامک سینٹرز میں ایک ہی قسم کے دھمکی بھرے اور توہین آمیز خطوط بھیجے گئے. ان خطوط میں نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کی گئی ہے اور مسلمانوں کے قتل عام کی دھمکی دی گئی ہے, اور ان خطوط کے آخر میں دستخط کے طور پر لکھا گیا ہے امریکنز فار اے بیٹر وے, یعنی ایک بہتر راہ کے لیے امریکی لوگ. اسی طرح کے دھمکی بھرے جملے والے خط سین ہوزے کے ایورگرین اسلامک سینٹر کے ڈاک بکسے میں بھی ملا. ایورگرین اسلامک سینٹر کے فیصل یزدی نے اس خط کے بارے میں ایک مقامی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا,
It was pretty graphic, things of, we don't belong here, we are the people of so-and-so, so, nothing, definitely not a friendly letter.
بڑا ہی توہین آمیز خط تھا جس میں لکھا تھا کہ مسلمان یہاں رہنے لائق نہیں ہیں. یقیناً کوئی دوستانہ خط تو نہیں تھا. شروع میں تو ہمیں بڑا جھٹکا لگا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اکا دکا معاملہ ہے. فیصل کہتے ہیں کہ ان کے اسلامک سینٹر کے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں, اور جس شخص نے بھی یہ خطوط بھیجے ہیں وہ آنا چاہیں تو ضرور آئیں اور گفتگو کریں. ایورگرین اسلامک سینٹر کو ملے اس خط میں سین ہوزے پولیس اور دیگر خطوط میں بھی مقامی پولیس ان کو نفرت پر مبنی جرائم تصور کر رہی ہے. اب کیلیفورنیا کے کئی اسلامک سینٹر کے اراکین یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان دھمکی آمیز خطوط کی تفتیش ایف بی آئی سے کرائی جائے. ایک امریکی غیر سرکاری تنظیم سدرن پاورٹی لا سینٹر اس قسم کے رنگ و نسل یا مذہب کو بنیاد بنا کر کیے گئے حملوں یا دیگر واقعات کی معلومات جمع کرتی ہے. اس تنظیم کے مطابق ٹرمپ کے صدر چنے جانے کے بعد سے مسلمانوں کے خلاف حملوں یا واقعات میں 67% اضافہ دیکھا گیا ہے. انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو بھی کچھ حد تک لوگ اس کا ذمہ دار مانتے ہیں. دہشت گردی کا حوالہ دے کر ٹرمپ نے مسلمانوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی لگانے کی بات کی تھی.
ڈونلڈ جے ٹرمپ از کالنگ فار اے ٹوٹل اینڈ کمپلیٹ شٹ ڈاؤن آف مسلمز انٹرنگ دی یونائیٹڈ سٹیٹس انٹل آور کنٹریز ریپریزنٹیٹیوز کین فگر آؤٹ واٹ دی ہیل از گوئنگ آن.
لیکن صدر چنے جانے کے بعد ٹرمپ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر اس قسم کے حملے کر رہے ہیں وہ یہ کرنا بند کر دیں. لیکن بہت سے مسلمانوں میں اب بھی خوف برقرار ہے, اور زیادہ تر مسلمان اس انتظار میں ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد مسلمانوں کی جانب کیسا رویہ رکھیں گے.
نیو یارک سے یہ صحافی سلیم رضوی. پاکستان میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کا دور کیسا رہا جو کل سبک دوش ہو رہے ہیں, اس پر ایک بحث ذرا دیر بعد سہربین میں آنے کو ہے. بھارت میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے بڑے نوٹوں پر پابندی لگائے جانے کے خلاف آج ملک گیر سطح پر احتجاج کیا. پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کے بیان کے مطالبے پر آج بھی تعطل برقرار رہا. حزب اختلاف نے الزام لگایا کہ بی جے پی نے نوٹوں پر پابندی سے پہلے اربوں روپے بینکوں میں جمع کیے اور زمینیں خریدیں. بی جے پی نے الزامات کی تردید کی. دلی سے نامہ نگار شکیل اختر.
حزب اختلاف کی جماعتیں 500 اور 1,000 روپے کے نوٹوں پر پابندی کے سوال پر وزیر اعظم کے بیان کے اپنے مطالبے پر مصر رہیں, اور آج بھی پارلیمنٹ میں کوئی کام کاج نہیں ہو سکا. وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے شور شرابے کے درمیان کہا کہ حکومت بحث کے لیے تیار ہے.
پردھان منتری کے یہاں تک آنے کا پرشن ہے, میں یہ اسپشٹ کر دینا چاہتا ہوں, یعنی پرتیپکش چاہتا ہے کہ پردھان منتری بھی آئیں تو پردھان منتری جی آئیں گے, اور یہاں آوشیک ہوا پورے بحث میں پردھان منتری جی بھی انٹروینشن کریں گے.
لیکن ایوان میں وزیر اعظم کی ناموجودگی کے سبب ہنگامہ رائی جاری رہی. دلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے وزیر اعظم نریندر مودی پر اپنا حملہ تیز کرتے ہوئے کہا کہ مودی پارلیمنٹ میں بحث کا سامنا کرنے کے لیے آخر تیار کیوں نہیں ہیں.
لوگوں نے چن کے ان کو سنسد میں جا کے بیٹھنے کے لیے تو کہا تھا, لیکن وہ سنسد سے جو بھاگ رہے ہیں اس سے لوگوں کے من میں یہ شنکا پختہ ہوتی جا رہی ہے کہ کہیں جو سہارا اور بڑلا کی ڈائریوں میں ان کو رشوت دینے کی بات لکھی گئی ہے کہیں وہ سچ تو نہیں ہے.
ادھر پارلیمنٹ سے باہر حزب اختلاف نے پورے ملک میں بڑے نوٹوں پر پابندی کے خلاف یوم ناراضگی منایا. کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ بی جے پی نے نوٹوں پر پابندی سے پہلے اربوں روپے بینکوں میں جمع کر دیے تھے۔ پارٹی کے ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالے نے کہا،
بی جے پی تھرو اٹس اسٹیٹ اینڈ سینٹرل یونٹس واز ڈپازیٹنگ کروڑز آف روپیز انٹو اٹس بینک اکاؤنٹس امیڈیٹلی بیفور ڈی مونیٹائز۔
سرجیوالا کہہ رہے تھے کہ بی جے پی اپنی ریاستی اور مرکزی شاخوں کے ذریعے نوٹوں پر پابندی لگانے سے پہلے کروڑوں روپے اپنے بینکوں میں جمع کر رہی تھی۔ ہم وزیراعظم نریندر مودی اور بی جے پی کے صدر امت شاہ کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ بی جے پی کے سبھی بینک کھاتے اور ان میں گزشتہ 6 مہینے میں جمع کی گئی رقوم کی تفصیلات کو عوام کے سامنے پیش کریں، تاکہ ملک کے عوام کو یہ پتہ چل سکے کہ مودی حکومت کس طرح کالے دھن کو جائز دھن میں بدل رہی ہے۔ اروند کیجریوال نے بھی الزام عائد کیا ہے کہ بی جے پی نے بڑے پیمانے پر ملک میں زمینیں خریدی ہیں۔
اپنے سارے پیسے انہوں نے ٹھکانے لگا دیے اور پورے دیش کو انہوں نے دکھ اور تکلیف میں جھونک دیا۔ سیدھے سیدھے دیش کے ساتھ ٹھگی ہوئی ہے، چیٹنگ ہوئی ہے، دھوکہ دڑی ہوئی ہے۔ اس کے لیے جو بھی کیندر سرکار میں ذمہ دار ہے اس کے اوپر ٹھگی کا، چیٹنگ کا اور دھوکہ دڑی کا مقدمہ چلنا چاہیے کہ اپنے لوگوں کا پیسہ، اپنے دوستوں کا پیسہ، ارب پتیوں کا پیسہ، کالے دھن والوں کا پیسہ، بی جے پی نے اپنا پیسہ ٹھکانے لگا لیا اور سارے دیش کو انہوں نے مصیبت میں دھکیل دیا۔ اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی تاریخ ہے جب سے لوگ اپنا کھلے عام پیسہ، جتنا پیسہ وہ چاہیں، اپنا پیسہ بینک سے نکلوا سکیں گے۔
اس دوران نوٹ بدلنے اور نئے نوٹ حاصل کرنے کے لیے پورے ملک میں بینکوں میں لمبی لمبی قطاروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مارکسی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما سیتارام یچوری نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پرانے نوٹوں کو مزید کچھ دنوں تک چلنے دے۔
ہم کہہ رہے ہیں ایک تو نوٹیفیکیشن نکالو کہ جب تک آپ کے نئے نوٹ چھپ کے نہیں آتے ہیں تب تک پرانے نوٹوں سے جو جائز کام ہے وہ تو چلنے دیں۔
بڑے نوٹوں پر پابندی کے 20 دن گزر جانے کے بعد بھی صورتحال میں کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک جائزے کے مطابق ملک کے تقریباً نصف اے ٹی ایم تک نئے روپے نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ قصبوں اور دیہی علاقوں میں صورتحال خراب ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بینکوں سے محدود پیسے نکالنے کے حکم کے سبب اب روزگار اور چھوٹی صنعتوں پر بھی برا اثر پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ نے اہل سنت والجماعت کے سربراہ محمد احمد لدھیانوی کو پنجاب کے شہر جھنگ کی اسمبلی کی نشست پر ہونے والے ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ پہلے ان کی اہلیت کے معاملے پر سوالیہ نشان لگا تھا، جسے انہوں نے چیلنج کیا اور عدالت کی فل بینچ نے شیڈیول 4 کا اطلاق کیا۔ میں نے لاہور میں صحافی عباد الحق سے بات کی، پوچھا کہ عدالت نے یہ نیا فیصلہ کس بات پر سنایا، کس بنیاد پر سنایا، اور گزشتہ فیصلہ کس بنیاد پر آیا تھا؟
یہ فیصلہ جو آج آیا ہے وہ مولانا احمد لدھیانوی کی ایک اپیل کے اوپر آیا، جس میں پہلے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ پہلے لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا، جس میں یہ کہا تھا کہ اساتذہ خفیہ رکھے گئے ہیں، اساتذوں کو ظاہر نہیں کیا گیا مولانا احمد لدھیانوی نے، اور ان کے خلاف مقدمات بھی ہیں، جو مقدمات جو ہیں عدالتوں میں بھی یہ رسومات ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی نشاندہی کی گئی کہ مولانا احمد لدھیانوی جو ہے وہ 4th شیڈیول میں شامل ہیں، لیکن آج لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پہلے فیصلے کو جو ہے معطل کر دیا اور مولانا احمد لدھیانوی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی۔
تو عباد الحق، یہ جو آپ نے شیڈیول 4 کا ذکر کیا ہے، اس میں شیڈیول 4 سے مراد کیا ہے؟
جی، جو شیڈیول 4 ہے یہ ایسا ایک قانون ہے جس کے تحت ایسے شخص یا کسی تنظیم یا جماعت کے اوپر جو ہے نگرانی رکھی جاتی ہے، جس کی سرگرمیاں جو ہیں مشکوک ہوں، تو ان کو نگرانی کے اندر رکھ لیا جاتا ہے تاکہ اس پہ کڑی نظر رکھی جائے، کیونکہ ان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے، ان کی ماضی کی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ دوبارہ یہ جو ہے اس قسم کی جو ہے سرگرمیاں نہ شروع کر دی ہیں، تو اس لیے ان کو 4th شیڈیول میں رکھا جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ ایسی جماعتیں جو ہے پاکستان میں، یہ تنظیمیں جو ہے جو دہشت گردی میں یا فرقہ واریت کے اندر ملوث رہی ہیں، ان کو 4th شیڈیول میں رکھا جاتا ہے۔
تو عباد، یہ ضمنی انتخاب کب ہو، کب رہا ہے، ذرا اس کی تفصیل بتائیں، اور کیوں ہو رہا ہے، امیدوار کون کون ہے، اور اصل مقابلہ کن لوگوں کے درمیان ہے؟
یہ مقابلہ جو ہے ضمنی انتخاب کا، یہ 1 دسمبر کو ہوگا، اور یہ اس لیے یہ ضمنی انتخاب ہو رہا ہے کہ یہاں سے جو رکن صوبائی اسمبلی راشدہ یعقوب منتخب ہوئی تھی، ان کے اساتذے جو ہیں، اساتذوں کی بنیاد کو ان کو پہلے الیکشن ٹریبیونل نے نااہل قرار دیا، بعد میں یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں بھی کیا، سپریم کورٹ نے بھی ان کی نااہلی کو برقرار رکھا، جس کی وجہ سے یہ نشست خالی ہو گئی تھی، اور یہاں پر اب ضمنی انتخاب 1 دسمبر کو ہو رہا ہے۔ یہاں پر بھی اب دو مقابلہ جو ہے مولانا احمد لدھیانوی کے درمیان اور مسلم نون کے جو ہے شیراز اکرم، جو وقار اکرم کے بھائی ہیں، اور ان کے والد جو ہیں شیر اکرم، وہ پہلے رکن قومی اسمبلی ان کے درمیان ہوگا اور کافی یہ جو علاقہ ہے یا فرقہ واریت بھی ہے اور یہاں پہ جو تقاریر بھی ہوتی ہیں وہ اشتعال انگیز طرح کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے ماحول بڑا گرما گرم رہتا ہے. تو اس میں دیگر امیدوار بھی حصہ لے رہے ہیں, اس میں خواجہ سرا بھی وہ حصہ لے رہا ہے, لیکن اصل مقابلہ جیسے میں نے بتایا شراز اکرم اور احمد لدھیانی کے درمیان ہوگا.
لاہور سے یہ تھے صحافی عباد الحق. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل لاہل شریف کا کل باضابطہ سبکدوش ہونا, لیکن ان کا دور رہا کیسے؟ ایک بحث آنے کو ہے جس میں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد نے شرکت کی ہے. ذرا دیر بعد سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان کو نیوزی لینڈ کے خلاف ہیملٹن ٹیسٹ جیتنے کے لیے 369 رنز کا ہدف ملا ہے. چوتھے دن کے اختتام پر اس نے بغیر کسی نقصان کے ایک رن بنایا تھا. آج نیوزی لینڈ نے دوسری اننگز 313 رنز پانچ کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی. راس ٹیلر نے 102 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی اور آؤٹ نہیں ہوئے. یہ ان کی ٹیسٹ میچوں میں 16th سینچری ہے. ٹام لیتھم نے 80 رنز اسکور کیے. عمران خان نے 3 وکٹیں حاصل کیں. دورہ آسٹریلیا کے لیے پاکستان کی 16 رکنی ٹیسٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. نیوزی لینڈ کا دورہ کرنے والی ٹیم میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا اور ٹیم کو برقرار رکھا گیا ہے. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 15 دسمبر سے برسبن میں کھیلا جائے گا. بھارتی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف موہالی میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن اپنی پہلی اننگز میں 417 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اس طرح اسے انگلینڈ پر پہلی اننگز میں 134 رنز کی برتری حاصل ہو گئی. کھیل کے اختتام پر انگلینڈ کی 4 وکٹیں صرف 78 رنز پر گر چکی تھیں. اننگز کی شکست سے بچنے کے لیے اسے اب بھی 56 رنز درکار ہیں اور اس کی صرف 6 وکٹیں باقی ہیں. اس سے پہلے بھارتی اننگز میں آج رویندرا جڈیجا 90 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. روی چندرن اشوین نے 72 اور جیانت یادیو نے 55 رنز سکور کیے. بین سٹوکس نے 5 اور عادل رشید نے 4 وکٹیں حاصل کیں. انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر یونائیٹڈ اور ویسٹ ہیم کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا. گزشتہ 7 میچوں میں یہ یونائیٹڈ کا 5th ڈرا ہے. اس میچ کی خاص بات یہ تھی کہ مینیجر ہوزے مورینیو کو ریفری نے باہر بھیج دیا. مورینیو نے ریفری کے فیصلے پر ناراضی ظاہر کرتے ہوئے پانی کی بوتل کو ٹھوکر ماری تھی. ارجنٹائن نے 4 بار فائنل ہارنے کے بعد بالآخر پہلی مرتبہ ڈیوس کپ جیت لیا. فائنل میں اس نے کرویشیا کو 3-2 سے شکست دی. کرویشیا کو ایک مرحلے پر 2-1 کی برتری حاصل تھی, لیکن ارجنٹائن کے یوان مارٹن ڈیل پوٹرو نے میرین چلیچ کو 5 سیٹس کے سخت مقابلے میں شکست دے دی, جس کے بعد فیصلہ کن میچ فیڈریکو ڈیل بونس نے جیت لیا.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس وقت انڈیا جیل سے خطرناک قیدیوں کے فرار کے بعد نیا تنازع اس سے لیڈ کر رہا ہے. جنرل زبیر حیات نے مسلح افواج کی کمان سنبھال لی, دوسرے نمبر کی خبر ہے. اور شامی افواج کا باغیوں کے ایک اور اہم قصبے پر قبضہ, یہ تیسرے نمبر پر ہے.
شامی افواج نے باغیوں کے زیر انتظام علاقوں کو الگ کرنے والے مشرقی حلب کے اہم قصبے ساخور پر قبضہ حاصل کر لیا ہے. شہر سے ہزاروں شہریوں کی نقل مکانی جاری ہے. امریکہ میں کیلیفورنیا کی 3 مساجد کو نفرت آمیز خطوط میں مسلمانوں کو امریکہ چھوڑنے کی دھمکی دی گئی ہے. انسانی حقوق کی تنظیم نے پولیس کی اضافی نفری کا مطالبہ کیا ہے. کیوبا کے انقلابی رہنما اور سابق صدر فیڈل کاسترو کے انتقال کے بعد سوگ کا آغاز ہو گیا ہے. شہری سابق صدر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریولوشن ریولیوشن اسکوائر میں جمع ہو رہے ہیں۔ انڈیا میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے حکومت کی جانب سے 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں پر پابندی کے خلاف ملک گیر احتجاج شروع کر دیا ہے۔ جرمنی کی ٹیلی فون سروس فراہم کرنے والی کمپنی ڈوئچے ٹیلی کام نے کہا ہے کہ ہیکرز نے 10 لاکھ صارفین کے انٹرنیٹ کنیکشن کاٹے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے فرحت جاوید سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں جنرل راحیل شریف اپنی 3 سالہ مدت خدمت پوری کرنے کے بعد کل منگل کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ نئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یہ عہدہ سنبھالیں گے۔ کیا جنرل راحیل شریف ایک مقبول رہنما بھی بنے؟ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ انہوں نے عوامی سیاسی پالیسی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی، کم از کم لگا یہی۔ ملک کے داخلی معاملات اور خارجہ پالیسی میں بھی مداخلت کی تصویر جھلکتی رہی، تو جنرل راحیل شریف کو تاریخ کیسے یاد رکھے گی؟ ارم عباسی نے اسلام آباد سے جائزہ لیا ہے۔
کل یعنی منگل کو نئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنا عہدہ سنبھال رہے ہیں۔ ماضی میں متعدد جرنیلوں کی جانب سے ملازمت میں توسیع لینے کے واقعات کی وجہ سے جنرل راحیل شریف کے وقت پر گھر چلے جانے کے فیصلے کو سراہا جا رہا ہے۔ جنرل راحیل شریف نے دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا، جس کے لیے ان کا کردار مثبت اور اہم رہا، مگر انہوں نے ایسے متنازع اقدامات بھی لیے جن سے یہ تاثر گہرا ہوا کہ فوج پسے پشت رہ کر سیاسی ڈورے ہلا رہی ہے، اس لیے اب اسے اپنی منوانے کے لیے براہ راست سیاسی حکومت کا تختہ الٹنے کی ضرورت نہیں۔ اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سینئر صحافی عمر فاروق نے کہا،
پولیٹیکل رول ان کا بہت زیادہ ہے کہ وہ اپوزیشن کی پارٹیز کے ساتھ الائنسز بناتے ہیں۔ میرا خیال ہے جاتے جاتے بھی جس طرح کی وہ میٹنگز کر رہے ہیں، اس سے ان کا پولیٹیکل رول جو ان کے ٹینیور میں 3 سال میں ان کا پولیٹیکل رول رہا ہے، وہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے ان کی فیئر ویل میٹنگز میں بھی۔ یعنی وہ چیف منسٹر بلوچستان سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ کراچی جاتے ہیں اور بزنس کمیونٹیز سے ملاقات کر، اب ان اس میں وہ بزنس مین سے چیف آف دی آرمی اسٹاف کیا بات کرتا ہوگا، یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔
اس سلسلے میں عمر فاروق کہتے ہیں
کہ انہوں نے کچھ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس بھی ایشو کریں جی ایچ یو کی طرف سے، جو پبلک پالیسی میکنگ میں انٹرفیئرنس بالکل اوپن ثابت ہو گئی، کہ جی آپ وہ جو نکسس ہے بٹوین کرمنالٹی اور ٹیررزم اور فنانس، کرپشن اور ٹیررزم کے درمیان جو نکسس ہے، یہ پبلک پالیسی میکنگ کا ڈومین ہے، یہ آرمی چیف کا ڈومین نہیں ہے۔ کرپشن کو ختم کرنا آرمی چیف کا کوئی رول نہیں ہے۔
ملک کے چاروں کونوں میں انتہا پسندی سے نمٹنے کی ذمہ داری فوج نے سنبھال رکھی ہے، جس کی وجہ سے جنرل راحیل شریف ایک ہائی پروفائل شخصیت رہے۔ 69 سالہ پاکستان میں 37 برسوں تک پاکستانی فوج اقتدار پر برجمان رہی، جس کی وجہ سے سول سیکیورٹی اداروں کو فعال بنانے میں ناکامی کا سامنا رہا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ فوج کے بغیر سویلین حکومت کے لیے سیکیورٹی کا انتظام سنبھالنا ناممکن ہو گیا ہے۔ جہاں قبائلی علاقوں اور کراچی میں سیکیورٹی کی صورتحال قدرے بہتر ہوئی ہے، وہیں بلوچستان میں بدامنی اور سرحدوں کو محفوظ بنانے کے سلسلے میں جنرل راحیل شریف کو ناکامی کا سامنا رہا۔ عمر فاروق کہتے ہیں،
بلوچستان از اے ملٹرائز زون، پیرا ملٹری فورسز، ملٹری اٹسلف، پولیس کی بھی ملٹرائزیشن، جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کا بڑی کم سے ہے اور بڑا کم رول ہے، ملٹری ڈومینیٹ کر رہی ہے، لیکن ملٹری کے ڈومینیٹ کرنے کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ سیکیورٹی بہت امپروو کر گئی ہے، سیکیورٹی امپروو نہیں کر سکی۔ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو بالکل کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، خاص طور پہ لشکر جنگوی العالمی، اور کلیم تو وہ بہت زیادہ کرتے رہے ہیں کہ بارڈر مینجمنٹ ہم نے بہت امپروو کر دی ہے، لیکن اگر آپ ایک طرف یہ الزام لگا رہے ہیں کہ سارے یہ ٹیررسٹ افغانستان سے آ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بارڈر مینجمنٹ ہم نے بڑی امپروو کر دی ہے، تو دیر از اے اپیرنٹ کنٹرڈکشن بٹوین دی ٹو۔
پاکستان میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ملک کی خارجہ پالیسی میں فوج کی ہی چلتی ہے۔ عمر فاروق کے بقول اس سلسلے میں جنرل راحیل شریف کی میراث پر ایک دھبا بھارت کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی ہے۔
نواز شریف صاحب انڈیا سے نارملائزیشن کرنا چاہتے تھے، جب وہ اقتدار میں 2013 کے الیکشن کے بعد آئے اور وہ نارملائزیشن کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ جو جنرل راحیل شریف صاحب تھے وہ اوپنلی اپوز کر رہے تھے انڈیا سے ٹاکس کو۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک سیکیورٹی میٹنگ کی مبینہ تفصیلات افشا کیے جانے کے باعث سیاسی اور فوجی قیادت کے درمیان بظاہر پائے جانے والے تناؤ کے پیش نظر نئے آرمی چیف غیر سیاسی رہتے ہوئے اپنے فوجی فرائض سر انجام دے پائیں گے۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
ارم عباسی کی رپورٹ میں غور طلب نکات آئے، مثلاً آرمی چیف کا ڈومین کیا ہے اور کیا نہیں، اور تضادات ان کی پالیسی میں کہاں کہاں نظر آئے، اور پاکستانی فوج کے سبکدوش ہونے والے سربراہ جنرل راحیل شریف کی کامیابیاں اور ناکامیاں کون کون سی قرار دی جا سکتی ہیں، ایکسٹینشن نہ لینا، مدت خدمت میں توسیع نہ کروانا، اتنی بڑی خبر کیوں بنا، میڈیا اور سوشل میڈیا کا جنرل راحیل شریف کے دور میں کیا کردار رہا، اور فوج میں سب سے سینئر عہدہ کون سا ہے لیکن بری فوج کا سربراہ زیادہ با اختیار کیوں نظر آتا ہے؟ اس پر ہم نے مذاکرہ کیا جس میں تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد اور مصنف اور تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے شرکت کی۔ پہلا سوال میرا بریگیڈیئر سعد سے تھا کہ آرمی چیف کا ریٹائر ہونا تو معمول کی بات ہے، ایکسٹینشن نہ لینا اتنی بڑی خبر کیوں سر؟
یہ اس لیے ہے، ہونا تو نہیں چاہیے، میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ ایک جو عام ایک ریاست ہوتی ہے اس میں اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں ایک تو جو ہماری تاریخ چلی آ رہی ہے، اور برطانیہ جب یہاں پر حکمران تھا اس وقت سے فوج کو ایک غیر ضروری جو اہمیت ہے وہ حاصل تھی، وہ برطانوی مفادات کی وجہ سے تھا، کیونکہ اس نے اسی فوج کو استعمال کیا، دونوں جنگ عظیم میں استعمال کیا، ساؤتھ افریقہ میں استعمال کیا، ایسٹ ایشیا میں استعمال کیا، اور جب تقسیم ہند ہوا اور آزادی آ گئی تو اس وقت ہندوستان نے اپنی فوج کو اپنی جو اس کی دائرہ کار ہے اسی میں رکھا۔ پاکستان میں چونکہ ریاست ابھی ایک نئی ریاست مارز وجود میں آئی تھی، اور اس کو کوئی سرچ آف آئیڈینٹی تھی، ہر ایک آدمی کو یہ ڈر تھا ریاست ختم ہو جائے گی، تو ایک فوج کو ایک غیر ضروری اہمیت حاصل ہو گئی، اور اس کے بعد پھر فوجی حکمران آنے شروع ہو گئے، یکے بعد دیگر چار حکمران آپ نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں آئے، اور لمبی لمبی انہوں نے یہاں پر حکومت کی، جو پاکستان کے استخباراتی ادارے ہیں ان کو ایک اہمیت مل گئی پاکستان میں، جس کی وجہ سے فوج کی طاقت اور بڑھ گئی۔
ٹھیک ہے،
تو میرے خیال میں یہ جو فوج کا سیاسی ایک پہلو ہے، اس کا سیاسی ایک رول جو ہے وہ چونکہ رہا ہے، اور ابھی تک ان کا ایک غیر معمولی ایک رول ہے سیاست، پچھلے دو تین سال میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح میڈیا نے اور باقیوں نے یہ اچھالا،
یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں ایک ایک کر کے بغیر ساتھ ساتھ، لیکن قطع کلام آپ، میں یہاں پہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سنی بغیر ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، کیا آپ متفق ہیں یا آپ کے خیال میں ایکسٹینشن لینا اتنی خبر بڑی خبر اس لیے ہے کہ
دیکھیے وہ تاریخ جو ہے وہ تو اپنی جگہ رکھ لیجیے، لیکن میرے خیال میں اس لیے دو چیزیں ہیں میرے نظر میں جس کی وجہ سے یہ بات، یہ فسانہ جو ہے یہ اتنا بنا۔ ایک تو یہ ہے کہ جنرل کیانی نے چونکہ ایکسٹینشن لی، بلکہ وہ پہلی دفعہ تھا کہ ایک آرمی چیف نے بغیر مارشل لاء لگائے اپنا جو مدت ملازمت جو ہے وہ بڑھوایا، سو ایک تو یہ تھا کہ شاید یہ نہ بڑھوائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی کمزور جمہوریت جو ہے اس میں ایک نیا جو فارمولا ہم دیکھ رہے ہیں وہ استعمال کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے اپنی عمر جو ہے جو سیاسی حکومت ہے اپنی وہ بڑھائے، اور اس میں ظاہر ہے وہ خدشہ ہوتا ہے کہ جی کوئی جو آرمی چیف ہے وہ عامر نہ بن جائے، ڈکٹیٹر نہ بن جائے، وہ ٹیک اوور نہ کر لے۔ سو ایک جو کمزور جمہوریت ہے اس کے اگر آپ پیرائے میں دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ اتنا بڑا فسانہ جو ہے وہ کیوں بنتا ہے۔ اور تیسری جو چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گی اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ آرمی چیف جو تھے یہ زیادہ، چونکہ کیانی صاحب تو کچھ جرنلسٹ کو بلایا بلایا کرتے تھے، یہ چونکہ نہیں بلاتے تھے تو ایک ان کا یہ تھا، ایک اور ایسا تھا کہ ان کے عجیب سا ایک تھا ان کے کہ بھائی ان کے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ باتیں تھیں جو کہ اسلام آباد میں مسلسل گردش کرتی تھیں، اور یہ تھا کہ جو سیاسی حکومت ہے اس کو اتنے دنوں میں وہ بہت کمزور دیکھی گئی، تو اس میں بہت ساروں کا جو تھا وہ خیال یہی تھا کہ یہ موقع کا فائدہ اٹھایا شاید اٹھائیں گے، اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس لیے یہ باتیں آئیں۔
اچھا، راحیل شریف کا ذرا سا دور لیجیے بغیر ساتھ صاحب، کامیابیاں اور ناکامیاں میں دونوں پوچھنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب عائشہ صاحبہ پھر میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں اس کے بعد، تو بغیر ساتھ راحیل شریف کے دور کی کامیابیوں میں آپ کیا کیا گنائیں گے؟
اچھا، ایک میں ذرا تھوڑی سی اس میں وضاحت کر دوں کہ جنرل کیانی واحد وہ نہیں تھے جو مارشل لا کے بغیر جنہوں نے ایکسٹینشن لی تھی، جنرل ٹکا خان کو بھی سن 75 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک سال کی ایکسٹینشن دی ہے۔
ٹھیک ہے، کامیابیاں۔
دوسری بات یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف نے جب پاکستان فوج کی کمانڈ سنبھالی، اس سے چند ماہ پہلے ایک نئی حکومت پاکستان میں آئی تھی نواز شریف صاحب کی، تو اگر اس وقت آپ پاکستان کے جو سیکیورٹی انوائرمنٹ تھا وہ بہت ہی خراب تھا، اور بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جو ریاست ہے وہ پسپائی اس نے اختیار کی ہوئی ہے، اور دہشت گرد جو ہیں وہ اسلام آباد کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں، وہ جی ایچ کیو میں بھی جا سکتے ہیں، وہ کامرہ کے بیس میں بھی جا سکتے ہیں، اگر آپ ان کو گن لیں تو بہت ہی خراب صورتحال ایک تھی. جنرل کیانی نے آپریشن تو کیے تھے، شاید ان سے زیادہ کیے ہوں، سوات میں، بنیر میں، باجوڑ میں، مومن، اس طرح خیبر اور ساؤتھ وزیرستان آپ چلے جائیں، لیکن جو راحیل شریف صاحب نے جس طریقے سے اس کو ضرب عزم کو پھیلایا اور پورے ملک میں جو دہشت گردی ہے، جو اپیکس کمیٹیاں بنی مرکز کے سطح پر بھی، صوبائی سطح پر بھی بنی، تو انہوں نے ایک جنرل ایک سیکیورٹی انوائرمنٹ کو جو ہے وہ بہتر بنایا، اور پاکستان میں ابھی کافی ابھی وہ ڈر یا وہ جو ایک لوگوں میں خدشہ ہوتا تھا ہر وقت کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، وہ اس وقت نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے، ابھی بھی اور کافی پورٹنٹ ہے ابھی بھی، لیکن وہ سما نہیں ہے جو اس وقت تھا.
ٹھیک ہے،
تو یہ ان کی ایک اچیومنٹ ہے. دوسری یہ ہے کہ اس راحیل شریف میں بڑے لوگوں نے میڈیا میں یہ اچھالا کہ ایک پیج پہ نہیں ہے اور ابھی جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ آج رات ختم ہونے والی ہے، کل صبح ختم ہونے والی ہے، سپٹمبر میں ختم ہونے والی ہے، اکتوبر میں ختم ہونے والی ہے. انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا، حالانکہ پریشر اندر سے بھی آئے تھے، فوج کے اندر سے بھی فشار تھا، بیرونی فشار بھی تھا، اور ان میں سے کئی گروپ ہیں جن لوگوں نے یہ فشار ڈالا، اس میں میڈیا میں بھی ہے، اس میں ریٹائرڈ جو ہمارے کچھ بیوروکریٹس ہیں، سول ملٹری دونوں، وہ بھی شامل تھے، کچھ سیاستدان بھی اس میں شامل ہیں.
تو جنرل صاحب نے اس پریشر کوکر کو بند رکھا، وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے. ناکامیاں کیا گنائیں گے؟
ناکامیوں میں جو وہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی جو اندرونی صورتحال ہے اس میں تو بہتری آئی ہے، لیکن جو ہمارے بیرونی تعلقات ہیں خصوصاً افغانستان کے ساتھ وہ بہت ہی نچلی سطح پہ چلے گئے ہیں. تو وہ جو ہے وہاں پر انہوں نے ایک انیشیٹو لیا اور اس کے بعد پھر بالکل دروازے بند کر دیے افغانستان کے ساتھ، اور اس وقت بالکل کوئی بات چیت نہیں ہے سرکاری سطح کے اوپر. گروپس تو آتے رہتے جاتے رہتے ہیں یہ ملکوں میں، لیکن کوئی ٹریک ٹو بھی جو ہے وہ بھی کوئی اس طرح مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی رابطے ہوں. تو بالکل افغانستان کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا ہے. ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے ہیں، اور لائن آف کنٹرول پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ہندوستان نے ایک بالکل ایسی پوزیشن اختیار کی ہوئی ہے، اور اس کو جو جواب جا رہا ہے میرے خیال میں اس میں تھوڑی سی ریسٹرینٹ ہے.
تو بگڑیا سے
دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے نا وہ بہت عرصہ ابھی بیرک سے باہر رہی ہے، اس کے بڑے خراب نتائج ہوتے ہیں اس کے ڈسپلن کے اوپر، اس کی ٹریننگ کے اوپر. حالانکہ بیٹل ہارڈن تو فوج ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ڈسپلن کے اوپر اور اس کی ٹریننگ کے اوپر، جو اس کی کنونشنل ٹریننگ ہے اس کے اوپر بہت اثرات آتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو فوج کو نکالنے کا جو ان کا پروگرام اگر تھا وہ میرے خیال میں رہ گیا ہے، چیلنج رہ گیا ایک نئے چیف کے لیے.
عائشہ صاحب میں آپ کے پاس آنے والا ہوں، لیکن میں ایک بار پھر بگیڑے صاحب سے یہ تو پوچھ لوں کہ اے پی ایس والا واقعہ ناکامی نہیں کہیں گے سیکیورٹی کے اعتبار سے؟ پھر جو یہ ملٹری کوڈز ہیں سر، ان کے تحت جو کچھ ہو رہا ہے اسے آپ کامیابی کہیں گے ناکامی کہیں گے؟
نہیں، ملٹری کورٹس تو اپنا کام کر رہی ہیں، جن لوگوں کو پکڑا ان کو سزائیں مل گئی ہیں، اور وہ اگر آپ کا یہ ہونا نہیں چاہیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ ملٹری کورٹس ہونے چاہیے، یہ غلط ہے. کسی ملک میں بھی پیس ٹائم میں یا اس طرح کی صورتحال میں ملٹری کورٹس نہیں ہوتی ہے. غیر معمولی صورتحال تھی، غیر معمولی اس کا حل نکالا گیا، اور میرے خیال میں سزائیں لوگوں کو ملی ہیں جن لوگوں نے پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی ہے.
اے پی ایس والا واقعہ،
اے پی ایس والا آئے گا، بالکل اے پی ایس نہیں آئے گا، آپ کے جی ایچ یو کا بھی آئے گا، آپ کے جو ریاست کے سطح کے اوپر دہشت گرد تنظیموں کی جو سر پشت پناہی ہوتی رہی ہے وہ بھی آتی رہے گی. ان کی ناکامیوں میں اگر آپ مجھے وہ دیتے تو ان میں سے یہ بھی تھا کہ دہشت گرد تنظیمیں رول بیک تو ہوئی ہیں، لیکن چند جو آرگنائزیشن ہیں وہ ابھی بھی فعال ہیں اور آ کے تو پاکستان میں جلسے بھی کرتی ہیں اور پھرتی رہتی بھی ہیں.
عائشہ صاحب معاف کیجیے گا، آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا. راحیل شریف کا دور کامیابیاں اور ناکامیاں؟
جناب راحیل شریف صاحب جو ہیں ایک تو بہت اچھے میرے خیال میں کامیاب جنرل بھی رہے ہیں اور سیاستدان بھی رہے ہیں، دونوں چیزیں انہوں نے ٹھیک کی ہیں. مطلب یہ کہ ایک طرف تو اپنی فوج میں وہ جذبہ دیا ہے کہ وہ لڑیں اور ہندوستان سے ٹکر لیں، لیکن دوسری طرف جو ان کا جو سیاسی عمل رہا ہے وہ زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ قابل تذکرہ ہے. میرے خیال میں تو جہاں تک جسے کہتے ہیں نا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ ویسے ہی لڑی گئی جیسے کہ ان سے پیچھے جنرل کیانی یا جنرل مشرف نے لڑی، یعنی کہ بہت سارے گروپس جو تھے وہ ختم کیے گئے اور بہت سارے گروپس جو ہیں جو کہ ریاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو اسی طرح قائم رہنے دیا گیا. بلکہ میں حوالہ دیتی ہوں اس ساری گفتگو کا جو کہ ڈان میں بھی رپورٹ ہوئی تھی. اب اس بات میں جھگڑے پہ میں نہیں پڑتے کہ جناب جو انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ سچ ہے یا جو ہے, لیکن یہ گفتگو ہوئی ہے. اگر اس کے آپ پیرائے میں دیکھیں تو اس کے بھی پیرائے میں دیکھیں تو بہت سارے گروپس جو ہیں اسی طرح چلتے رہے ہیں. اور ظاہر ہے جب آپ بہت سارے گروپس کو ماریں گے, حقانی نیٹ ورک جو ہے, بلکہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو یورپین یونین کے اور بہت سارے امبیسڈرز آئے ہیں انہوں نے خود مل کے جنرل راحیل شریف سے یہ کہا کہ جناب یہ آپ ہمیں بتائیے کہ کیا بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کر رہے ہیں لیکن جو آپ کی اسٹریٹجی ہے اس میں جان نظر نہیں آ رہی. دوسری بات یہ ہے جی کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان وہ کرنے کی کٹھی کوشش کی, مثلا کرپشن کی طرف جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں جیسے چھوٹو گینگ کا معاملہ تھا جس پہ ساؤتھ پنجاب میں ایک پوری کور جو تھی وہ موو کی گئی, وہ 13 جو تھے جو مجرم تھے ان کو پکڑنے کے لیے جن کا دہشت گردی سے شاید تعلق نہیں تھا, لیکن وہاں بات ہوئی کہ کرپشن جو ہے اور وہ دہشت گردی کو کرتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ پھر میرے خیال میں اس کی کلیریفیکیشن بالکل چاہیے تھی کہ جو لشکر طیبہ یا جیش محمد یا لشکر جھنگوی کے بہت سارے یا حرکت المجاہدین جو ہے جس کو ریاست جس کو اجازت دیتی ہے, تو کیا وہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے یا یہ بغیر کرپشن کی ٹیررزم کی بات ہے. تیسری ایک چیز ہے جی جو کہ ان کے اپنے جرنیلوں نے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جنرل اطہر عباس سے بات ہوئی, ایک جگہ ملاقات ہوئی تو ان سے بات ہوئی, ہم نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ آئی ایس پی آر ضرورت سے زیادہ فعال نظر آ رہا ہے. مطلب یہ کہ اچھے بھلے پاکستانیوں کو گھر سے بے گھر کرنا, ان پہ الزامات کی بوچھاڑ کرنا یا میڈیا کو مانیٹر کرنا یا فلمیں بنانا, تو یہ کام جو ہے, اور میرے خیال میں جو نئے آرمی چیف آ رہے ہیں باجوا صاحب, ان کی جو سب سے اچھی چیز لوگوں کو پسند آ رہی ہے کہ ان کا سوشل میڈیا پہ کوئی ان کی پریزنس نہیں ہے. آئی ایس پی آر کو امیج بلڈنگ سے زیادہ کا ایک جو دیا گیا, اور جنرل صاحب جنرل اطہر عباس نے بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ جنرل راحیل شریف کی ٹیم میں بھی نوٹ کیا جا رہا ہے کہ بہت باجوا صاحب بہت فعال ہیں. ابھی بریگیڈیئر سعد صاحب نے بات کی افغانستان سے تعلقات کی, تو میں ایران سے تعلقات کا ذکر کر رہی ہوں کہ جب پریزیڈنٹ آئے تھے تو بہتر تو یہی تھا کہ سر جو سیاسی حکومت ہے وزیر اعظم ہے وہ کوئی بیان دیتے, لیکن یہ تھا کہ چونکہ باجوا صاحب اور آئی ایس پی آر ضرورت سے زیادہ فعال تھے تو انہوں نے وہ کامنٹس کیے جس کی وجہ سے روحانی صاحب جو ہیں وہ بھی ناراض ہو گئے. سو اس وقت پاکستان کو تعلقات بنانے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے,
ٹھیک ہے,
نہ کہ کمزور.
چلے عائشہ صاحب, میں اگلا سوال آپ ہی سے پوچھنا چاہوں گا. بریگیڈیئر صاحب صاحب میری معذرت, میں آپ کو ذرا سا یہاں پہ روک رہا ہوں. عائشہ صاحب, میڈیا پر ان کا پروفائل, شکریہ راحیل شریف سے لے کر کے فلاں راحیل شریف تمام, خاص طور پر سوشل میڈیا میں اتنا زیادہ کیا یہ ضروری تھا؟ ایسا کرنے کے خطرات کیا ہیں؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟
دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو فوج ہے نا, وہ جیسے بریگیڈیئر صاحب نے تاریخ بتائی, تو یہ بھی ایک حصہ ہے اسی انالیسس کا کہ فوج جو ہوتی ہے وہ اسپیشلی ہوتی ہے کہ اس کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں اور یہ ایک کلوز گروپ میں کام کرتے ہیں. تو جو نوجوان فوجی ہیں میرے خیال میں ان کے دلوں پہ اور ان کے اعصاب پہ یہ بوجھ بڑھ جاتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں اتنی میڈیا ہائپ کر کے کہ آپ کا جو آرمی چیف ہے وہ ملک کے تمام مسائل جو ہے ان کا حل کرے گا, کرپشن سے لے کے گلی کی صفائی تک اور بہت ساری چیزیں. دیکھیے یہ سب چیزیں ہیں, پاکستان میں مسائل ہیں جو کرنے ہیں, لیکن سب انسٹیٹیوشنز نے اپنی اپنی جگہ کام کرنا ہے. اگر فوج ہر کام کرے گی چونکہ یہ بہتر ٹرینڈ ہے, تو پھر آپ دکانیں بند ہی کر دیں, باقی تمام ادارے آپ بند کر دیں, پھر ایک فوج چلائے گی. تو یہ جو امپریشن تھا میڈیا کے تھرو, اور جو ہے کہ ایک تنظیم ہے جس کا نام کسی پارٹی نے سنا نہیں ہے, وہ راتوں رات کئی کنٹونمنٹس میں نہ جاؤ راحیل شریف کے بورڈ لگا دیتی ہے کنٹونمنٹ سمیت بہت سارے شہروں میں. سو اس قسم کی بہت ساری چیزیں تھیں. پھر بہت سارے ایسے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہیں جو کہ فعال کر دیے جاتے ہیں لوگوں کے خلاف یا ایک امیج بلڈنگ کے لیے. میرے خیال میں پاکستان کو اکٹھا جوڑنے کی ضرورت ہے, نہ کہ اس کو کسی ایک کا امیج بلڈ کرنے کے لیے تباہ کرنے کے لیے.
صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں, فوجی اعلی کمان میں تقرریاں یہ سینیارٹی کے تحت ہوئی ہیں, عین مطابقت سے ہوئی ہیں, اور ماضی میں کیا ہوتا رہا اور کتنا اہم ہے اس قسم کا کام؟
یہ جو جتنے بھی چاروں کے چار جو لیفٹیننٹ جنرل تھے یہ ایک ہی کورس کے ہیں,
ٹھیک ہے,
یہ ایک ہی دن پاس آؤٹ ہوئے, تو ان کی سینیورٹی میں تو کوئی فرق نہیں. اکتوبر 80 میں, اکتوبر 80 میں یہ جو ہے پاس آؤٹ ہوئے, اکتوبر 80 میں,
ٹھیک ہے.
تو یہ مطلب ہے کورس میں وہ کس طرح سینئر بن جاتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ قابل آدمی ہی سینئر ہو, پی ایم اے کے کچھ اور ہی پیمانے ہوتے ہیں سینیورٹی کے, اس میں باقی چیزیں بھی آتی ہیں. بہرحال ان کی جو قابلیت تھی وہ بھی یکساں ہے تقریباً. تو میرے خیال میں یہ پرائم منسٹر کی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ وہ کس کو سمجھتے ہیں کہ وہ فوج کے لیے بہتر ہوگا. میرے خیال میں جنرل راحیل شریف صاحب کو انہوں نے چنا, اچھی وہ تھی, ایک چوائس تھی. اوبٹیننگ انوائرمنٹ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ فوج جو ہے ایک دم بالکل کٹ آف کر دے گی اپنے جو پرانے روابط ہیں, جو پرانی اس کا سیاسی کردار رہا ہے اس کو ختم کر دے گی, لیکن بتدریج اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں پچھلے 8-9 سال سے, تو میرے خیال میں فوج پیچھے ہٹ رہی ہے, وہ انٹرفیئرنس پالیٹکس میں نہیں ہے جو ہو رہی ہے. اور میرے خیال میں جب یہ نئے چیف آئیں گے, باجوا صاحب جب آئیں گے, تو یہ مزید جو ہے فوج کو جو اس کا سیاسی کردار رہا ہے اس کو پیچھے ہٹائیں گے. اور اس طرح جیسے تقرریاں فوج میں ہوتی ہیں باقی ملک میں ہوتی ہیں, اس کا کوئی خاص وہ نہیں ہوتا ہے. میرے خیال میں اگر یہ باجوا صاحب بھی اپنی تقرری ختم کریں تو یہ آہستہ آہستہ اس میں وہ دلچسپی نہیں رہے گی جو دلچسپی ہے. باقی کوئی ایسی مجھے قابلیت میں یا اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے, ان میں سے کسی کوئی بن جانا تھا وہ اسی طرح قابل ہوتا.
ڈاکٹر عائشہ صدیقہ, جوائنٹ چیف آف سٹاف اعلیٰ ترین عہدہ ہے فوج کے اعتبار سے, مسلح فوج کے اعتبار سے, لیکن آرمی چیف کو زیادہ با اختیار کیوں دکھایا جاتا ہے یا دکھائی دیتا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے جی کہ کوئی ایکٹیو جو فوج ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے نیچے نہیں ہے, ایک تو پہلی بات یہ ہے.
اچھا,
دوسری بات, جو پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف تھے جنرل شریف, ان سے ایک دفعہ میری بات ہوئی تھی جب میں اپنی کتاب لکھ رہی تھی پہلی, تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح 1976 میں جب یہ ادارہ بنا بھٹو صاحب کے انڈر, جو میرے خیال میں ہائر ڈیفینس ری آرگنائزیشن ہوئی تھی, اس کے بعد اتنی مثبت جو ہے کسی بھی سیاسی حکومت نے نہیں کر پائی نہ کی, تو اس میں یہ تھا کہ یہ ادارہ بنا تھا جو کہ جوائنٹ پلاننگ کے لیے. اب اس کے ساتھ یہ ہوا کہ 77 میں مارشل لا آ گیا, اور اس میں ایک بہت بڑا لکونا جو انہوں نے بتایا مثلا وہ یہ تھا کہ حالانکہ اس میں تینوں سروسز کے چیف جو ہیں وہ اکٹھے میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, لیکن تب وائس چیف بیٹھا کرتے تھے آرمی کی طرف سے, کیونکہ جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ صدر محترم تھے, تو ظاہر ہے وہ تو نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو اس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ یہ کمزور ہوتا چلا گیا. اچھا, اور بہت ہم نے 90s کی شروع تک تو یہ دیکھا کہ اس میں بائی روٹیشن کا ایک پرنسپل تھا ڈی فیکٹو, جبکہ آرمی, نیوی, ایئر فورس, لیکن اس کے بعد جو ہے یہ ابھی 2000 کی جو دہائی سے بالکل یہ چینج ہو گیا, بلکہ یہ نواز شریف صاحب نے ہی ایک طرح سے بدلا تھا اس کو جب انہوں نے نیوی کی باری تھی اور جنرل مشرف کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی لگا دیا آرمی چیف ہونے کے علاوہ. تو یہ اس کی جو بتدریج جو اس کی وقت ہے وہ کم ہوتی چلی گئی. ٹھیک ہے, ایک انٹر سروس اس میں ڈائیلاگ ڈسکشن ہوتی ہے, لیکن جو آرمی چیف ہے چونکہ اس کے پاس فوجی ہوتے ہیں, اس کے پیچھے باقی اس کی سروس کھڑی ہے, تو وہ والی وقت نہیں ہے.
بڑھتا چلا گیا. اچھا, بریگیڈیئر سعد محمد صاحب کیا کہیے گا؟ جوائنٹ چیف آف اسٹاف اعلیٰ ترین عہدہ, اس کے اختیارات ہیں کیا, لیکن آرمی چیف کو زیادہ با اختیار کیوں دکھایا جاتا ہے؟
دیکھیں, اس کا تو سب سے پہلے آپ نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی.
ٹھیک ہے,
یہ کمیٹی ہے جس کے وہ چیف ہیں, ان کے پاس تو کوئی باقی پاور تو ہے نہیں, ایک کمیٹی میں بیٹھ کے اگر آپ جو بھی ڈسکس کر لیں, لیکن امپلیمنٹیشن تو سروس ہیڈ کوارٹرز نے کرنی ہوتی ہے جو بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو فوج کا سربراہ ہوگا, چونکہ اس کے پیچھے فیڈ فارمیشن ہے, اس کے پاس ڈویژنز ہیں, کورز ہیں, تو وہ سب سے طاقتور ہے, کیونکہ ان کی وہ ڈائریکٹ کمانڈ اس کے نیچے آتی ہے, صرف وہی کمانڈ دے سکتے ہیں. آپ اس کا نام جو مرضی چینج کر دیں, اس سے پہلے جب 73 کا آئین نہیں تھا تو اس سے پہلے کمانڈر ان چیفس ہوتے تھے, اس کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے چینج کر کے چیف آف آرمی سٹاف کر دیا, تاکہ اس کو از دی چیف آف دی آرمی سٹاف, یعنی کمانڈر ان چیف نہیں ہے وہ, کمانڈر ان چیف از دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. لیکن ان کی طاقت میں تو کوئی فرق نہیں آیا, کیونکہ انہی لوگوں کو وہ کمانڈ کر رہے تھے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ جس کے پاس ابھی پاکستان میں بدقسمتی سے یہاں پر چونکہ فوج جو ہے وہ اختیار رکھتی ہے, اس کے پاس ہتھیار ہے, اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے, تو آرمی چیف اسی طرح طاقتور ہوتا ہے. لیکن اب میں پرامید ہوں کہ آہستہ آہستہ جیسے یہ جمہوریت پاکستان میں جو ہے جڑیں پکڑے گی اور اس طرح حکومتیں جو ہیں وہ اپنا ٹائم پورا کر کے, اور یہ جو بیچ میں سپوائلرز ہیں اگر آپ نے دیکھا یہاں پر ابھی بھی ہیں, تو اگر یہ ان کو اپنے ٹائم پورا کرنے دیں, اس طرح آرمی چیف اپنے عہدے پورا کر کے گھر چلے جانا شروع کر دیں, تو میرے خیال میں ہمارے سامنے ایک امید کی کرن ہے کہ پاکستان میں بھی سب کچھ معمول پہ آ جائے گا.
یہ تھے بریگیڈیئر سعد محمد, اس کے علاوہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ بھی اس بحث میں شامل تھیں جس کا عنوان تھا سبکدوش ہونے والے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا دور. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ہائی کورٹ نے بلوچ رہنما نواب بگٹی کے مقدمہ قتل سے سابق صدر پرویز مشرف اور دیگر ملزمان کی بریت کے خلاف درخواستوں کی سماعت کی ہے. عدالت میں پیش نہ ہونے پر سابق صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
نواب بگٹی کے قتل کا مقدمہ ہائی کورٹ کے حکم پر پرویز مشرف کے علاوہ پانچ دیگر ملزمان کے خلاف درج کیا گیا تھا. پرویز مشرف, سابق وفاقی وزیر داخلہ آفتاب احمد شیرپاو اور سابق وزیر داخلہ بلوچستان شعیب نوشروانی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مقدمے سے بری کیا تھا. ان کی بریت کے خلاف نواب بگٹی کے صاحبزادے نواب زادہ جمیل اکبر بگٹی نے بلوچستان ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی. ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بینچ نے اس اپیل کی سماعت کی اور پرویز مشرف کی عدالت میں پیش نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا. پرویز مشرف کے وکیل اختر شاہ ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹروں کی اجازت اور مناسب سیکورٹی ملنے پر پرویز مشرف عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں. سماعت کے بعد پرویز مشرف کے وکیل کا اس حوالے سے کہنا تھا
کہ ڈاکٹرز اگر پرمیشن دیتے ہیں اور سیکورٹی اگر بہتر ہے, آئی مین سے ایڈیکویٹ سیکورٹی ہے, تو وہ آنا چاہتے ہیں. پاکستان کی کورٹس کی وہ رسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں ہیں.
اختر شاہ ایڈوکیٹ نے پرویز مشرف کو پیش کرنے کے لیے مہلت کی استدعا کی. نواب زادہ جمیل اکبر بگٹی کے وکیل سہیل راجپوت ایڈوکیٹ نے انہیں مہلت دینے کی مخالفت کی.
پرویز مشرف کم نے بتایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام پروسیڈنگ ان کے گھر پر چلے. جج صاحب نے خود بھی یہ محسوس کیا کہ آپ کا کنڈکٹ یہ ہے کہ کورٹ آپ کے گھر پر آ جائے اور ادھر پروسیڈ کرے. ہم نے بولا جی اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں, وہ تو انویسٹیگیشن بھی ان کے گھر پہ ہوئی, تمام پروسیڈنگ ان کے گھر پہ ہوئی.
فریقین کے وکلاء کا دلائل سننے کے بعد ہائی کورٹ نے درخواست کی سماعت 21 دسمبر تک ملتوی کرتے ہوئے پرویز مشرف کے 10 لاکھ روپے کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم دیا. اس مقدمے کے 3 دیگر ملزمان سابق وزیراعظم شوکت عزیز, سابق گورنر بلوچستان اویس احمد غنی اور سابق ڈپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی صمد لاسی کو عدالت میں پیش نہ ہونے پر پہلے ہی مفرور قرار دیا گیا ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
سندھ ہائی کورٹ نے 12 مئی کے واقعات کے درخواست گزار کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کی. دوسری جانب 2 چشم دید گواہوں نے 2 فوجیوں کی ہلاکت کے الزام میں گرفتار 2 ملزمان کی شناخت کی. کراچی سے ریاض سہیل.
سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس احمد علی شیخ کے روبرو اقبال کاظمی کی درخواست کی سماعت ہوئی, جس میں مدعی نے موقف اختیار کیا ہے کہ انہوں نے 12 مئی کو کراچی میں مختلف واقعات میں انکوائری کرنے اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے درخواست دائر کی تھی, جس میں سندھ کے سیکرٹری داخلہ, آئی جی سندھ پولیس, کراچی پولیس کے سربراہ, ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین, اس وقت کے وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم, مشیر داخلہ وسیم اختر, ڈی جی رینجرز اور سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو فریق بنایا تھا. یہ درخواست ابھی تک زیر سماعت ہے. اقبال کاظمی کا کہنا تھا کہ اس درخواست کے بعد سے انتقامی کاروائیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے, اس کے باوجود سندھ حکومت نے ان سے سیکیورٹی واپس لے لی ہے. ان کی گزارش ہے کہ انہیں فوری سیکیورٹی فراہم کی جائے اور مقدمے کی بلا تعطل سماعت رکھی جائے. عدالت نے درخواست گزار کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کی اور سماعت ملتوی کر دی. یاد رہے کہ اقبال کاظمی نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ 12 مئی 2007 کو شارع فیصل پر کنٹینر رکھ کر سڑک بند کر دی گئی. اس روز اگر فوج چاہتی تو بھی چھاونی سے نہیں نکل سکتی تھی. ان کے مطابق اس روز پولیس کو غیر مسلح کیا گیا اور معزول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو ایئرپورٹ سے نکلنے نہیں دیا گیا اور ہنگامہ آرائی میں 50 سے زائد لوگوں کی ہلاکت ہوئی اور 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے. ان حالات کے ذمہ دار اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف, صوبائی حکومت اور متحدہ قومیوں کی قیادت ہے. اس درخواست میں گزارش کی گئی ہے کہ 12 مئی کے ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کے خلاف غداری کے الزام میں کاروائی چلائی جائے. یاد رہے کہ 3 نومبر 2007 کو ملک میں عبوری آئینی حکم کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں بیس نے اقبال کاظمی کی درخواست کو نپٹا دیا تھا, جس کے بعد اس درخواست کو بحال کیا گیا. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
اور یہیں سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. اس کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری, پروڈیوسر نصر جہاں, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے سوزین لینن. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ فرد جاوید کی زبانی.
شامی افواج نے باغیوں کے زیر انتظام علاقوں کو الگ کرنے والے مشرقی حلب کے قصبے ساخور پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے. شہر سے ہزاروں شہریوں کی نقل مکانی جاری ہے. امریکہ میں اوہائیو اسٹیٹ یونیورسٹی میں ایک مسلح شخص کی موجودگی کی اطلاعات ہیں. انتظامیہ نے ٹویٹر کے ذریعے طلبہ کو بھاگنے، چھپنے یا مقابلہ کرنے کا پیغام دیا ہے. امریکہ میں کیلیفورنیا کی 3 مساجد کو بھیجے گئے نفرت آمیز خطوط میں مسلمانوں کو امریکہ چھوڑنے کی دھمکی دی گئی ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں نے مساجد میں پولیس کی اضافی نفری طلب کی ہے. کیوبا کے انقلابی رہنما اور سابق صدر فیڈل کاسترو کے انتقال کے بعد سوگ کا آغاز ہو گیا ہے. شہری سابق صدر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریولوشن اسکوائر میں جمع ہو رہے ہیں. انڈیا میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے حکومت کی جانب سے 500 اور 1000 کے نوٹوں کے خلاف ملک گیر احتجاج شروع کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.